أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بيت محمد وعلى محمد. ایک سورة فاتحة کی اپیل ہے مرحومة سیدہ پروین فاطمہ بنت سید غزنفر حسین زیدی سید ظہور حسین زیدی ابن سید باقر حسین زیدی اور اپنے تمام مرحومین کو جو سابقہ یا جو لاحقہ ہیں ان کو اپنے بدل مد نظر رکھتے ہوئے تمام شہداء اسلام سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید میں خدا نے مطالعہ کا ارشاد گرامی ہے والدین کی تکریم، والدین کی شناخت، والدین کا احترام، والدین کے ساتھ تعلق کا انداز، والدین کی فضیلت، والدین کی اہمیت، والدین کا مقام، والدین کا درجہ، والدین کی جائیگاہ و والدین کا تصور جو دین نے پیش کرنا چاہا ہے اہل اسلام کے لیے، ایک آیت کے اندر خداوند متعال نے خلاصہ بتا دیا کہ والدین کی جانب اگر تم نگاہ کرو، والدین کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا چاہو تو اس کا درجہ کیا ہے. فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس کے آگے بھی خداوند متعال نے کہا کہ خداوند متعال تم سے چاہتا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو سوائے خدا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خداوند متعالی جتنی تاکید اور جتنی ممانعت اور جت قدر شدت شرک کے بارے میں مکمل قرآن میں و اہل بیت کی روایات کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ خدا ہر چیز معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتا, اور اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ شرک مت کرنا, بس خدا تم سے یہ چاہتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه, تم فقط خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. لیکن اس آیت کو جوڑ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو, بس دو واجب بتا رہا ہے, ایک کبھی شرک مت کرنا اور ایک والدین کے ساتھ احسان کو مت چھوڑنا. درود بھیجو محمد والا. بس قرآن اپنے اندر لطافت رکھتا ہے, قرآن اپنے اندر ظرافت رکھتا ہے. عربی کی فصاحت و بلاغت و اس کی ترتیب انسان کو اس اہل اسلام کو سکھا رہی ہے, بتا رہی ہے شرک کی ممانعت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بتا رہا ہے یہ کام کتنا ضروری ہے. وہ جو کچھ اپنے لیے چاہا ہے, اگر اپنے لیے عبادت کو چاہا ہے تو بتایا اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا. مجلس تقریب میں مادر ہے, والدین کے اندر بھی ایک ایسا درجہ جس کو روایات میں بھی باپ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ ماں کا درجہ ہے. اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے, واقعاً زبان قاصر ہیں یہ مقام بتانے کے لیے کہ ماں کیا ہے, تصور سے باہر مطلب ہے. چند موضوعات ایسے ہیں جن موضوعات کو چھیڑنے کے لیے سخنوروں نے اپنی سخنوری کے جوہر دکھائے, اس کے بعد بھی حل نہیں کر سکے معاملہ کیا ہے. ماں کا معاملہ ان معاملات میں سے ہے, ماں کا مقام, ماں کا درجہ ان درجوں میں سے ہے. بتایا کہ جب ان میں سے دونوں میں سے اسی آیت کے آگے مضمون دامن وقت میں گنجائش نہیں کی, اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا, اف تک نہ کہنا, اور اپنی تسلیم کے ان کے سامنے ایک ایسی حیثیت خضوع کے پر ان کے سامنے پھیلانا. آیت کا مضمون جو کنٹینیو ہو رہا ہے, بس ماں کا مقام واقعاً یہ جو لفظ احسان کا آیا, اگر کھل جائے اس کا مفہوم, یہ احسان کا لفظ قرآن میں کیوں استعمال ہوا؟ بعض نے ترجمہ کیا لیکن ترجمہ میں دقت نہیں کی. اکثر ترجموں میں بندہ حقیر نے جب دیکھا اس کا ترجمہ کرتے نیکی کرنا, والدین کے ساتھ نیکی کرو, والدین کے ساتھ احسان کرنا یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرو. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے احسان, اتنا نہیں آسان نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر نیکی کے لیے علیحدہ لفظ آئے ہیں, مثلاً بر کا لفظ بھی نیکی کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے, خیر کا ترجمہ بھی نیکی کر دیتے ہیں قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے, اسی طریقے سے احسان کا ترجمہ بھی نیکی کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ تمام الفاظ نیکی کے لیے نہیں آئے, ان کے لیے الگ الگ معنی ہیں قرآن مجید کے, الگ الگ مانا گیا, ہر اس کا ترجمہ ہم نیکی نہیں کر سکتے. پھر دوسری مشکل کیا پیش آتی ہے, پھر نیکی کا ترجمہ اتنا سادہ کرتے ہیں کہ اس میں جہالت در جہالت نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ مطلب جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے وہاں نہیں پہنچ پاتے. آج کی اس تقریب میں, مادر کی مجلس میں تمام ماؤں کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چاہوں گا کہ اس احسان کو جو والدین کے ساتھ چاہا ہے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. جب کہا گیا کہ احسان کرو, احسان نکلا ہے عربی کے اندر, کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم اہل اردو ہیں اور ہماری دین کی زبان عربی ہے اور اسے بعض لفظ کامن ہے, ٹرمینالوجی کامن ہے. حسین کا لفظ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, حسین عربی میں بھی اردو میں بھی ہے, حسن عربی میں بھی اردو میں بھی ہے, احسان عربی میں بھی اردو میں بھی ہے. لیکن جب قرآن بات کر رہا ہے ان تمام ظرافتوں اور فصاحتوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, جو چیز پہنچانا چاہیے اردو میں احسان
یعنی آپ کسی کے اوپر کوئی ایسا کام کوئی ایسی اس کی خدمت کر دینا کہ جس کے عوض آپ نے کچھ نہ دیا ہو, جس میں انسان بعض وقت شرمندہ بھی کرتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا غلط کیا. اردو میں احسان کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دینا, یا کبھی کبھی انسان اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے سامنے والے کو کہ میرا احسان تم پر ہے, میں نے احسان کیا تم پہ, نام بہت دور ہے مطلب وہ جو خدا کروانا چاہتا ہے احسان سے. یا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین کی دواؤں کا اہتمام کر دیتے ہیں, بعض والدین کے بستر کا اہتمام کر دیتے ہیں, بعض والدین کے لیے مکان کا اہتمام کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے احسان, یہ نہیں ہے وہ نیکی جو خدا نے چاہی ہے. احسان بہت بہت عجیب مطلب ہے. عربی کے اندر احسان نکلا ہے حسن سے, احسان حسن سے نکلا ہے, یعنی اظہار حسن کو احسان کہتے ہیں. انسان حسن کا اظہار کرے, حسن بھی اسی سے نکلا ہے. حسن یعنی صاحب حسن, حسن کو حسن کہتے ہیں, یہ نام اسی لیے رکھے گئے. اور اسی سے حسین بھی نکلا کہ جب کوئی صاحب حسن کو لاڈ کے ساتھ پکارنا چاہتا ہے تو اس کو حسین کہہ کے پکارا جاتا ہے. دل میں جو محمد و آل محمد, بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ حسن کا معاملہ ہے احسان کے اندر, نیکی کا معاملہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, احسان عمل نہیں ہے. احسان طرز عمل کا نام ہے, انداز عمل کا نام ہے. ہر وہ عمل جس کے اندر اس قدر تناسب ہو, جو عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی شان و درجہ و مقام و منزلت کے مطابق اس قدر مناسب کیا جائے, جس کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے اس قدر تناسب ہو کہ یہ تناسب زیبائی و حسن کے درجے تک پہنچ جائے. یہ تناسب, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ اگر بکھرے ہوئے رکھے ہوں, بچوں کی پینسل باکس آپ نے دیکھی ہوگی, کلر باکس کی جو ایک ہوتی ہے, بارہ کلرز ہوتے ہیں, بعض میں 24 کلر ہوتے ہیں, بعض میں 64 کلر ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی آپ نے ٹریز دیکھی ہوگی, اس میں پینسل کلرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حسن نہیں ہوتا. گرین کلر کے برابر میں آپ ریڈ رکھ دیں, سرخ کے برابر میں آپ براؤن رکھ دیں, براؤن کے برابر میں آپ یلو رکھ دیں, تو وہ حسن نہیں آتا. اگرچہ رنگین ہے لیکن حسن کا اظہار نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ان کو خریدتے ہیں اور پہلی مرتبہ کلر باکس کے اس پیکٹ کو کھولتے ہیں, تو جس نے یہ بنایا ہوتا ہے اس نے ان رنگوں کو اس اعتبار سے رکھا ہوتا ہے, اس تناسب سے رکھا ہوتا ہے, جو پیلا رنگ ہے اس کے ساتھ اس سے قریب ترین رنگ کو رکھنا, پھر اس کے ساتھ اس کے قریب ترین رنگ کو رکھنا, پھر اس کے ساتھ اس کے قریب ترین رنگ کو رکھنا, اس قدر تناسب ایجاد ہوتا ہے تو بیچ کے رکھے ہوئے دو رنگوں کے درمیان کوئی تیسرا رنگ نہیں رکھا جا سکتا. جب اس قدر تناسب آ جاتا ہے, یہ تناسب زیبائی و حسن ایجاد کر دیتا. بس اس تناسب کے ذریعے سے جب کوئی حسن ایجاد ہوتا ہے, اس حسن کو ایجاد کرنے کو احسان کہتے ہیں. یہ عربی کا احسان ہے, یہ اسلام نے جو احسان چاہا ہے. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے, جو اس کی شان ہے, جو اس کی منزلت ہے, جو اس کا مقام ہے. ہر عمل, ہر رابطہ, ہر تعلق جو ماں کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ ہے, اس کے اندر اتنا تناسب ہو, اتنی مناسبت ہو, اتنا خیال رکھا گیا ہو ان کے درجے کا, کہ وہ خیال رکھنا آپ کے عمل میں حسن ایجاد کر دے, یہ احسان ہے. بس فقط دوائیں دینا احسان نہیں ہے, دوائیں دینے کا انداز احسان ہے. فقط مکان دینا احسان نہیں ہے, مکان دینے کا انداز احسان ہے کہ اے ماں یہ مکان تیرے توسط سے ہے, میں بھی اس میں رہتا ہوں. اے ماں یہ دوائیں تیری ہیں, میرا شرف کے میرے ہاتھ سے نہیں رکھی گئی. اے ماں یہ غذا تیری برکت سے مجھے ملی ہے, میرا شرف ہے کہ میں وسیلہ بن گیا ہوں. ایک یہ انداز ہے, اور ایک یہ انداز ہے بعض اوقات جو سننے کو ملتا ہے کہ عرش الہی لرز جاتا ہے کہ میری ماں میرے ٹکڑوں پہ بل رہی ہے. بعض بہوئیں تانے دے رہی ہوتی ہیں, بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں نامراد
वालदेन के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं।
अब घर दे रखा है, घर दे रखा है, एहसान नहीं कर रहा, हुस्न नहीं है इस घर देने में, साथ रख रखा है और इंतजार भी कर रखा है कब ये कमरा खाली होगा और मुझे एक गुशाइश मिलेगी, मुझे एक घर में रहने की जगह मिलेगी। घर का वो कमरा मां को देना, घर की वो जगह मां को देना जो उसकी शान के मुताबिक नहीं हो, यह एहसान नहीं है, यह एहसान नहीं है। घर के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन इंतजाम मां के लिए करना, यह एहसान है और लायक तहसीन है, लायक तहसीन है। वो बच्चे जो मां को बेहतरीन ग़िज़ा देते हैं, वो बच्चे जो मां के लिए जो कहा कि वो उनकी तरफ से उनको देते हैं, इसका शर्फ इतना है कि इसके हाथ से जा रहा है, ये वसीला बन रहा है। और जिनके पास ये भी वक्त नहीं है, फकत ये कहते हैं कि फला आपको ये चीज पहुंचा दे देगा, ये एहसान से बहुत दूर है, ये एहसान से बहुत दूर। बेचे मोहम्मद वाले हुस्न देखना चाहता है बच्चों को, क्योंकि इस माँ ने भी इन पर यही एहसान किया है। जब ये छोटे थे जिस ग़िज़ा की इनको जरूरत थी वही ग़िज़ा माँ ने अपने जिस्म से इस बच्चे को दी है, खुदा ने एहतमाम किया, इस माँ ने दी है। जिस बिस्तर की जरूरत थी, जितनी गर्मी की जरूरत थी, जितनी सर्दी की जरूरत थी, इसके ऐन मुताबिक मुनासिबत के साथ माँ ने भी अपना तर्ज जिंदगी बदलना शुरू कर दिया। पंखे की जरूरत ही लाइट जाती है, माँ का हाथ खुद चलना शुरू हो जाता है। हवा की जरूरत है, माँ उस अंदाज में आती जाती है। ये माँ मोहसिना बनती है बच्चे की। अब मोहसिना ऐसे नहीं बनती कि बड़े होकर ताने देती है, ऐसे नहीं बनती। मोहसिना ऐसे बनती है कि चाहती है कि इसको भी मेरी कदरदानी की तौफीक मिल जाए। माँ बाप वक्त यही चाहते हैं। माँ वालिदैन आपसे चीज नहीं चाहते, आपसे अंदाज चाहते हैं, आपसे तर्ज अमल चाहिए, आपसे हुस्न दरकार है, जिनकी भूख आपके तर्ज अमल के हुस्न से बुझ जाती है। बस ये मकाम माँ का कुरान ने ये चाहा है, एहसान करो यानी हर अमल में हुस्न ईजाद करो। जब वो हुस्न ईजाद होगा माँ को इस हुस्न से सुरूर मिलेगा। ये माँ की जिंदगी में भी और माँ के बाद भी, माँ की जिंदगी के बाद भी ये एहसान जारी है। उनके तर्कों को अदा करना, उनके वाजिबात को अदा करना, उनकी वो खिदमतें, वो अज़ादारियां, वो अहले बैत की खिदमतों को जारी रखना, ये वो हुस्न है। माँ के लिए एहतमाम करना, खुद ही मजलिस बर्पा करना, ये वो हसीन इंतजाम है जो बेटे ने एहसान किया है ना कि उर्दू वाला, वो कुरानी एहसान जिसने माँ के सामने आज एक गुलदस्ते आजादारी पेश किया, ये वो एहसान, ये एहतमाम, ये फर्श आजा पे माँ के लिए आना। और जब भी माँ का तस्किरा हो, फकत अपनी माँ का नहीं होता, ये तमाम माओं के लिए तकरीब का बाइस है। आज तबीयत भी कल रात से थोड़ी सी नासाज थी, इस वजह से माजरत भी चाहूँगा अगर खलल ईजाद हो, लेकिन फकत इसलिए इस खिदमत में आ गया तामीले हुकुम के लिए क्योंकि इस माँ ने इतनी बीमारियों के अंदर, इतनी नासाजगारियों के अंदर मुझे पाला है। मैं एक मजलिस बीमारी में नहीं पढ़ सकता, जिसने कितनी रातें बीमारियों में गुजारी हैं उसके लिए एक मजलिस नहीं पढ़ी जा सकती। माँ के लिए शदीद तरीन अंदाज में भी हाजिर हो जाओ, शदीद तरीन हालत में भी हाजिर हो जाओ तमाम माओं के लिए, न फकत अपनी माँ के लिए। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस यही हुस्न हमेशा इसी तरह से है, खुदावंद मुताल ने ये हुस्न जो चाहा है, हुस्न हमेशा हर जगह के लिए, जो आपकी खिदमत में भी अर्ज किया, हजरत यूसुफ का हुस्न भी उनकी जाहिरी हुस्न के साथ ज्यादा नहीं था जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होती है। जिंदगी है हजरत यूसुफ का हुस्न भी ऐसे ही है, ऐसा तर्ज अमल गुनाह के मुकाबले में जो इनकार गुनाह है वही यूसुफ का हुस्न है। जब भी उसको गुनाह गिरते गए ये इनकार यूसुफ में हुस्न ईजाद कर देता है। तमाम जवानों के लिए ये हुस्न जो हम बालों के जरिए से, कपड़ों के जरिए से और जो जिस्मानी हुस्न तलाश कर रखे गए, कुरान ऐसा हुस्न बता रखा है, अगर हसीन बनना चाहते हो माँ बाप के साथ एहसान करो, اگر حسین بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اگر حسن بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ کیونکہ پنجتن کا یہ خانوادہ ایک ایسی حسین ماں کے حسین بچے کے، ایک ایسی حسین زوجہ کا حسین شوہر کے، ایک ایسی حسین بیٹی کا حسین باپ ہے کہ جو پورے پنجتن کے اس گلزار کو حسین بنا رہا. بس یہ علی کا حسن ہے جو یہ کہہ رکھا ہے کہ میں نے زہرا کو راہ خدا میں بہترین ساتھی پایا. یہ نبی کا حسن ہے جو کہہ رکھا ہے کہ میں نے زہرا کو اپنی ماں کی طرح پایا. ام ابیہا، حسن محمدی کے دل میں جائے محمد والے. اور اس حسن کا اہل بیت نے مختلف جگہوں کے اوپر اظہار کیا. کربلا کے اندر، کربلا کے اندر ان بچوں نے، ان ماؤں نے بچوں کے اوپر اس حسن کو دکھایا، اور پوری کربلا ماں باپ نے جو بچوں کے ساتھ کیا، اور جو بچوں نے ماں باپ کے کہنے پہ کارنامہ انجام دیا کہ جناب زینب نے کیا کہا، ماں رائی تو اللہ جمیلا، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ بچے جب کربلا میں جاتے تھے اپنی ماؤں کے اوپر احسان کرتے تھے، یہ بچے اپنے والدین کے اوپر احسان کرتے تھے. جو تربیت والدین نے کی تھی اپنے وقت کے امام کی راہ میں قربان گئے، اور ہر ماں کا احترام کیا اس خانوادے نے، ہر ماں کا احترام کیا. ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہم وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں. بہت لطف اندوز ہوتا تھا نبی اکرم سے. نبی اکرم نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ بہت دور سے آتا تھا، کہتا تھا کہ میں بہت دور سے آتا ہوں، اس وجہ سے چاہتا ہوں زیادہ زیارت کروں آپ کی. نبی اکرم نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. کہا لیکن وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، میں زیادہ ان سے رابطہ نہیں رکھتا. نبی اکرم نے اس عنوان کو اتنا صرف نظر کیا کہ ان کا کافر ہونا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، ان کا تیرا والد اور والدہ ہونا تیرے لیے فرصت ہے. کہا اگر میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو جا اپنی ماں باپ کی زیارت، اور جب بھی تجھے محمد کی زیارت کرنی ہو تو اپنی ماں کی زیارت کر لیا کر، جب بھی تجھے نبی کی زیارت کرنی ہو تو اپنے باپ کی زیارت کر لیا کر. زیارتوں کے درجے ہیں، زیارتوں کے درجے. ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ یقین جانیے وہ جن کے ماں باپ بچوں سے خوش نہیں ہیں جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو آئمہ یہی کہتے ہوئے وہ جو تیرے گھر کے اندر زیارتیں رکھی تھی ان کی کتنی زیارت کرتا ہے، وہ جو تیرے گھر کے اندر وہ جو زیارتی مقامات تیرے پاس موجود ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ عبادت کر کے آیا ہے یا نہیں. وہ حسین جس نے اپنی ماں کی چہرے کی زیارت کر کے حسین بنا ہو، جب اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو یہی کہتا ہے مجھے زیارت گھر میں رکھی تھی اس کا حق ادا کیا. یہی معاملہ تمام آئمہ کا ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا. اسی لیے یہ فرصتیں ضائع نہ ہو جن کے پاس آج یہ فرصتیں ہیں، ان بچوں سے جا کے پوچھو جن کے ہاتھوں سے یہ فرصتیں چلی گئیں. نبیوں کو کہا گیا، نبیوں کو، اے نبی، حضرت موسیٰ کا واقعہ جب والدہ کا انتقال ہو، اے نبی اب ذرا دھیان رکھنا، اب ذرا سنبھل کے چلنا، اے نبی آپ کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے. وہ کیا برکت ہے جو نبی کی زندگی میں بھی ماں کی وجہ سے موجود ہے، اور ماں کا اٹھ جانا ایک نبی کو کہا جا رہا کہ اب ذرا دھیان رکھنا، اب ذرا سنبھل کے رہنا، یہ مقام ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین آ رہے تھے، نبی اکرم نے دیکھا امیر المومنین کا چہرہ بہت غیر ہے، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا دیکھا بہت چہرہ غیر ہے، اور دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد رونا شروع کرتے ہیں، گریہ شروع کرتے ہیں امیر المومنین. ایسی فریادیں امیر المومنین نے کی، کرا رہے تھے، اس قدر درد مندانہ گریہ کر رہے تھے. نبی اکرم نے پوچھ لیا، اے علی، کبھی بھی علی کو اس حالت میں نہیں دیکھا، اے علی کیا ماجرا ہے؟ سمجھ کے کچھ غیر معمولی ماجرا ہے. کہا میری جان آپ پہ قربان ہو، میری والدہ یہ ماجرا اس دنیا سے رخصت فرما گئی ہے. بس نبی کا یہ سننا تھا، نبی کی حالت غیر ہو گئی.
اور یہ ایک مجمع میں ہوا, ظاہراً جابر بھی اس مجمع میں موجود تھے, کہ روایت ظاہراً جابر سے ہی ہے.
دیکھا نبی نے جیسے سنا نبی کی حالت غیر ہو گئی,
اپنی ردا نبی نے لی الگ کی اپنے جسم سے مبارک سے, اپنا ایک پیراہن مولا کے حوالے کیا, کہا اے علی بنی ہاشم کی خواتین سے کہہ دیجیے فاطمہ بنت اسد کے غسل و کفن کا اہتمام کیجیے. اسے سننا تھا علی کا, جب نبی کو پیراہن دیتے ہوئے دیکھا تو سب صحابہ بنی ہاشم نبی کی اس حالت کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ کیا عجیب استثنائی اہتمام کر رہے ہیں, نبی اپنا پیراہن دے رہے ہیں, علی آپ خود جائیے اہتمام کے لیے, اور یہ میرا پیراہن اور ردا دے کے کہیں کہ یہ کفن ہوگا فاطمہ بنت اسد
کا.
امیر المومنین نے چشم جاتے ہیں, جب قبر بنائی گئی فاطمہ بنت اسد کی, نبی اکرم نے کہا پہلے میں اتروں گا اس قبر پہ. عجیب ماں, سب دیکھ رہے ہیں کہ مادر علی ہیں لیکن نبی اس قبر میں گئے, قبر کی مٹی کو صاف کرتے گئے, اس کو ہموار کرتے گئے, اس کو نرم کرتے گئے, نبی اکرم قبر میں لیٹ جاتے ہیں, یہ منظر سب دیکھ رہے ہیں.
تھوڑی دیر ماتا جی کو بلاتے ہیں, اے علی آؤ اس قبر میں لیٹ جاؤ. روایت میں آیا نبی اکرم خود اٹھے نہیں اور اپنے پاس علی کو لٹا لیا. ایک ماں کا اکرام, عجیب مرحلہ تھا عطادارہ نے سید الشہداء کہ یہ منظر دیکھا, خود سیدہ وہاں پہ موجود تھی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ شاید سیدہ کو بھی بلایا اور سیدہ بھی قبر میں لیٹی. ایک بات روایت میں یہ بھی آیا فاطمہ بنت اسد کا اہتمام ہو رہا ہے دفن کا, جب لیٹ گئے اور کہا, راوی فرماتا ہے کئی دیر تک تاخیر کے ساتھ نبی اکرم لیٹے رہے, جب تک نبی لیٹے رہے علی بھی قبر میں لیٹے رہے, سیدہ بھی لیٹی رہی. ارے یہ کیسی قبر بنائی جا رہی ہے, وہاں جنازہ نبی کے پیراہن سے تیار ہو رہا ہے, جب جنازہ تیار ہو کر آتا ہے ارے نبی آتے ہیں, ارے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے انتظامات کو انجام دیتے ہیں, ارے جب وہ قبر میں لٹاتے ہیں, اب صحابہ سے رہا نہ گیا, ارے ابری ہاشم سے رہا نہ گیا, کہا اے نبی ارے ذرا بتائیے اتنی بزرگ شخصیات آپ کے سامنے چلی گئی, ارے ہم نے اتنا اہتمام کسی کا نہیں دیکھا, جب آپ نے جنازہ پڑھایا 40 تکبیروں کا جنازہ, ارے فاطمہ بنت اسد کا جنازہ 40 تکبیریں پڑھی گئی, 5 تکبیریں معمولاً پڑھی جاتی تھی, ارے 40 تکبیروں کا جنازہ پڑھایا گیا. اے نبی ہمیں بتائیے آخر رات کیا ہے؟ نبی نے کہا ارے فاطمہ بنت اسد فقط علی کی ماں نہیں تھی, ارے میری بھی ماں تھی, اگرچہ محمد کو جنم کسی اور ماں نے دیا تھا لیکن فاطمہ بنت اسد نے محمد کو جب پالا تھا, جب محمد یتیم ہو گئے تھے, ارے ابو طالب کی بہت اولاد تھی, ارے کثرت سے اولاد تھی, لیکن کہہ رہے نبی کہتے مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا آیا, ارے فاطمہ بنت اسد تمام بچے دسترخوان میں موجود گئے, ارے بچوں کی تعداد کثرت تھی, ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی, ارے غذا کے اندر قلت تھی, ارے جعفر بیٹھے ہوئے تھے دیگر اولاد بیٹھی ہوئی تھی, ارے میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد ایک ایک کر کے بچوں کو گھر کے کاموں میں مشغول کرتی ہے, کہتی ہے آجا محمد آجا, ارے تیرے لیے غذا آمادہ ہے, ارے بچوں کو دسترخوان سے اٹھاتی ہے, محمد فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ لمحہ یاد ہے میری ماں نے میرا اس طرح خیال رکھا تھا تو میں کیوں نہ غیر معمولی اپنی ماں کے جنازے میں, اپنی ماں کے کفن میں, اپنی ماں کے دفن میں, اپنی ماں کے غسل میں اہتمام نہ کروں. ارے میں کہوں گا اے نبی ارے علی کی ماں کے لیے تو اتنے اہتمام کر لیے لیکن جسے ام ابیہا کہا تھا, ارے اپنی بیٹی کو جسے ام ابیہا کہا تھا, ارے میں کہوں گا ایک وہ بھی جنازہ تھا جس نے یہ کہا اے علی مجھے رات کی تاریکی میں لے کے جانا, کیوں؟ کیونکہ یہ امت نے فاطمہ کی ماں مادری کا حق ادا نہیں کیا، وہ فاطمہ جو فقط حسن کی ماں نہیں تھی، جو فقط حسین کی ماں نہیں تھی، بلکہ نبی نے کہا ام ابیہا ہے، ارے یہ تو پوری امت کی ماں تھی۔ ارے جب اس کا جنازہ اٹھا تو جب نبی موجود نہ تھے، جو اپنا پیراہن دیتے، جو اپنی رضا دیتے، جو قبر کی مٹی کو نرم کر دے، ارے جو قبر میں لیٹتے، ارے ارے علی نے کہا، علی نے کہا فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے ہمراہ علی نے اس ماں کی کفن و دفن کا اہتمام کیا کہ جس کو جب وہ حسن دے رکھے تھے۔ علی کی چیخیں نکل گئی، علی کی ایک چیخ ایک فریادیں فاطمہ بنت اسد کے تدفین کے موقع پہ تھی، کہ دنیا سے جانے کے موقع پہ تھی، اور ایک نبی کی اس ام ابیہا کے موقع پہ تھی کہ وہ امانت جو نبی نے مجھے دی تھی اسے سالم نبی کو نہیں دے رہا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم اس موقع پر جو ایک ماں کی تکریم و تعظیم کے لیے جو مجلس برپا ہوئی ہے، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام حاضرین نے مجلس کی ماؤں کی قبر میں اپنی رحمت خاصہ عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جن کی مائیں دنیا سے رخصت کر چکی ہیں ان کو والدین کی مرنے کے بعد جو امور ہیں ان کو شرعی و آسن و حسن کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں ہمیں اپنی ماؤں کا اکرام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایسے موقع پہ برپا ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک بھی نزدیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چند مائیں اپنے بچوں کی رہائی کے لیے دھرنے کے اندر تشریف فرما ہے کہ جن کے بچوں نے اپنی ماؤں کو نہیں جن کی ماؤں نے اپنے شوہر کو اور بچوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، آپ اس مجلس کے توفیق دعا گو ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو اپنے شوہر سے اور بچوں کو اپنے والدین سے ملا دیں۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وبا جس نے گھیر رکھا ہے پورے عالم کو، پنجدن پاک کے صدقے تمام انسانوں کو اس وبا سے چھٹکارا عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام حاضرین نے محفل کے مجلس کے مرحومین کو جوان رحمت میں جگہ عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں دشمنان مکتب اسلام، دشمنان عزاداری، دشمنان اہل بیت کو نیز و نابود فرما، اور اہل ولایت کو دشمنان کے شر سے محفوظ فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اہل اسلام کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عنایت فرما، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام علماء مراجعین وہ مشتہدین کو طول عمر و صحت کاملہ عنایت فرما، تمام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔